پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ ایام عاشورا کے حوالے سے ایک پیغام جو ہمیں ملتا ہے قیام امام سے، عاشورا سے، وہ یہ کہ آپ نے قیام فرمایا حکومت یزید کے برخلاف، تو اس قیام کا دو ہی نتیجہ مل سکتا تھا، اس قیام سے دو نتیجہ تک پہنچ سکتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ آپ حکومت یزید کو ساقط کرتے، برطرف کرتے، یزید پر غالب آتے، تو ولایت کی حکومت، نظام ولایت، نظام امامت، نظام عصمت معاشرے میں قائم فرماتے، اسلامی احکام، اسلامی اہداف، اسلامی مقاصد، اسلامی تربیت کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتے، یا ظاہری طور پر یزید کو آپ شکست نہیں دے سکتے تھے، تو آپ اور آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب شہید ہونے والے تھے، تو اس کے بھی اپنے نتائج اور ثمرات ہے، ثمرات تھے جس کی وجہ سے آپ نے قیام فرمایا۔ اگر آپ کے شہید ہونے پر کوئی ثمرات مرتب نہیں ہونا تھا تو آپ یقیناً قیام نہیں فرماتے۔ شہید ہونا خود ہدف نہیں ہے، اسلامی اعلیٰ اہداف تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے۔ تو نتائج جو حاصل ہوئے قیام کربلا سے، آپ کے کم و بیش آپ کے سامنے یہ عزاداری قیام کربلا کے سب سے اہم نتائج میں سے ایک ہے، یعنی قیامت تک ہدایت کا ایک مکتب کھولا، محبت اہل بیت کا ایک مکتب کھولا، سیرۂ اہل بیت، اسوۂ اہل بیت کی معرفی دکھانے کا، ان کی پہچانوانے کا ایک بہترین مرکز عزاداری ہے۔ عزاداری میں عشق اہل بیت کا بھی پیغام ملتا ہے، اور ساتھ سیرت اہل بیت کا بھی پیغام ملتا ہے، فکر اہل بیت کا بھی پیغام ملتا ہے۔ عزاداری میں انتہائی انسان پاک دل کے ساتھ آتا ہے، تو رحمت خدا نازل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے، یعنی پاک دل کے ساتھ آنے کی وجہ سے خدا کی رحمتیں، چاہے مادی رحمتیں ہوں، چاہے معنوی اور روحانی رحمتیں ہوں، بیشتر انسان پر نازل ہوتی ہے۔ تو اہم ترین نتائج میں سے ایک یہی عزاداری، یہی زیارت، جن کے ثمرات سے اگر ہم حقیقی معنوں میں آزاداری سے اسی طرح سے استفادہ کریں جس طریقے سے معصومین چاہتے تھے، اگر زیارت سے وہی پیغام ہم وصول کریں جو زیارت کو شریعت میں مستحب کرنے کا مقصد تھا، تو بہت کچھ ثمرات، یعنی قسم کی تربیت اسلامی کے دو اہم مکتب، دو اہم دانشگاہ، دو اہم مرکز، یہ ایک ثمرہ ہے. دوسرا ثمرہ تو اسی زمانے میں یزید کو رسوا کیا، بنو امیہ کو رسوا کیا، تاریخ میں آنے والی تمام یزیدیوں کو رسوا کیا. دین جو اسیر تھا بنو امیہ کے ہاتھوں میں، یعنی وہ خلیفہ رسول ہونے کے مدعی تھے، تو دین میں کم و زیاد کرنے کی صلاحیت ان کے پاس تھی، پیغمبر کے جانشین ہیں، بس وہ جو کچھ بیان کریں گے وہی اسلام کا حصہ ہوگا. لیکن دین کو نجات دے ان کے ہاتھ سے اور مسلمانوں کو بتایا کہ یہ رہزن ہے، یہ امین نہیں ہے، یہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ خائن ہے، یہ دشمن رسول خدا ہے. تو ایک قسم کے دین اسلام کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا کہ بنو امیہ کے ہاتھوں میں اسیر رہے. مولا نہج البلاغہ میں مالک اشتر کو جو خط لکھا اس میں یہ فرماتا ہے، ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار، یہ دین اسیر تھا کچھ اشرار کے ہاتھوں، کچھ غلط لوگوں کے شر، برے لوگوں کے ہاتھ میں اسیر تھا. جب علی اس زمانے میں فرماتے، علی یزید کے دور میں تو کیا حالات پیش آنے والے تھے، تو امام نے کیا کیا؟ حق و باطل میں تمیز کرنے کی، حق و باطل سے جدا کرنے کی، چہرے کو حقیقتاً دیکھنے کے، ہر آدمی کے چہرے کو مشکل یہ تھا، کافر اس کے حقیقی چہرے کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں، منافق کو حقیقی چہرے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. جس طرح سے آپ فلموں میں ایک آدمی مختلف لوگوں کے چہرہ اپنے اوپر ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گرین کر کے مختلف چہرہ بدل سکتے ہیں. منافق بھی وہی ہے، اسلامی مسلمانی چہرے میں ظاہر ہوتا ہے، اس آنکھوں سے نہیں پہچان سکتا. بصیرت کی ضرورت ہے، باطنی آنکھوں کی ضرورت ہے، عقل و شعور کی ضرورت ہے. تو یزید اسی شکل میں خلیفہ رسول تھا، تو دین کو ان کے ہاتھ سے، یعنی ان سے مراد یزید اور تمام یزیدیوں کے ہاتھ سے امام نے نجات دی، اور امت کے لیے بھی ایک اہم پیغام دیا. اگر آپ کی تعداد کم ہو، اسلحہ کے حوالے سے، نفری کے حوالے سے، اور دین کے لیے بہت بڑا خطرہ پیش آ رہا ہو، اس وقت آپ عسکری طور پر نہیں جیت سکتے ہیں تو خون کے ذریعے جیت سکتے ہیں. امام خمینی کا وہ خوبصورت جملہ ہے کہ فرماتے ہیں، محرم ماہ پیروزی خون بر شمشیر است، محرم کے مہینے میں خون تلوار پر جیت گیا ہے. یہ پیغام ہے. عام طور پر کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، بس ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو جو دشمنان دین ہے وہ دندناتے پھریں گے، دین کے خلاف سازشیں کریں گے، دین کو ختم کریں گے. تو دشمنان دین کو کسی بھی حالت میں موقع نہیں دینا چاہیے کہ دین کو نقصان پہنچائے. تو قسم کی یہ جو مقاومت آج کل ایک قسم کا عروج پر ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ آپ کے مقابل میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، سپر طاقت ہو، تب بھی آپ حق کے ساتھ ہیں. آپ کے ثقافت میں شہادت موت نہیں ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے دشمن شہادت کو، موت کو نابودی سمجھتا ہے، عدم سمجھتا ہے. آپ موت اور شہادت کو ابدی سعادت کے لیے دروازہ سمجھتے ہیں، کہ مولا فرماتے ہیں، فتح اللہ لخاصت اولیائے، خدا نے جہاد کے دروازوں کو کھولا ہے اپنے اولیاء کے درمیان بھی جو خواص ہیں، اپنے خدا کے جو اولیاء ہیں خدا کے دوست ہیں ان کے درمیان بھی جو خاص ہے، مخصوص دوست ہے، ان کے لیے کھولا ہے. تو یہ بہت سے پیغامات ابھی عرض کرنا مد نظر نہیں. تو یہ قیام کربلا کا، اگر امام شہید ہو جاتے، یہی دو ثمرہ مرتب ہو سکتا تھا، یا آپ شہید ہو جاتے تو وقت کے حکمران کو اپنے عزائم میں ناکام کر دیتے، حکمران اقتدار پر باقی رہ سکتا تھا لیکن وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یا آپ اقتدار پر آتے، امام اب بعض وقت کچھ لوگ سوچتے اقتدار پر آنے سے، اقتدار گندی چیز ہے، نجس چیز ہے، نہیں، انبیاء اولیاء جب اقتدار پر آئیں گے معصومانہ اقتدار پر آتے ہیں، ان کی عصمت محفوظ ہے، طہارت محفوظ ہے. تو سیاست میں در حقیقت دو ہدف ہوتا ہے، یا حزب اقتدار ہے اقتدار پر آتے ہیں، یا اقتدار والوں کے مخالف. حزب اختلاف کہنا میں اتنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ائمہ کے لیے، کیونکہ حزب اختلاف میں، حزب اختلاف والے اس سسٹم کو مانتا ہے. حزب اختلاف میں کیا ہوتا ہے، اقتدار پر آنے والوں کو قانونی سمجھتا ہے کہ یہ ووٹ کے ذریعے فرض کرے قانون کے مطابق اقتدار پر آئے ہیں، ہمیں ووٹ کم ملنے کی وجہ سے اقتدار پر ہم نہ آ سکیں. حزب اقتدار کا یہی معنی ہو جس طرح سے عام طور پر کہا جاتا ہے، تو پھر ائمہ کو آپ حزب اختلاف میں شمار نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے قانونی حیثیت قائل نہیں تھے، ان کی حکومت کو مشروع نہیں سمجھتے تھے. اگر خاموش تھے فرض کرے تو اسلام کے اعلیٰ مفاد کے لیے، اسلام کے اعلیٰ مقاصد کے لیے خاموش تھے. علی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَاجَعَةً مِنَ النَّاسِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدْ، میں نے لوگوں کو پلٹ کر آتے ہوئے دیکھا کہ سب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، دوسروں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ مل کر دین محمد کو نابود کریں گے. میں نے دیکھا اس وقت اگر خلافت کے لیے کوئی اقدام کروں تو دین خطرے میں ہے. خلافت حکومت دین کے لیے ہے، دین خلافت و حکومت کے لیے نہیں ہے. دین سرچشمہ ہے، خلافت اس سرچشمے سے کے فروعات میں سے ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا سید شہداء کے قیام سیاسی قیام تھا، سیاست اس کے علاوہ کوئی اور معنی رکھتا ہے، یا اقتدار پر آنا، یا اقتدار والوں کی خامیوں کی نشاندہی کرنا، ان کو ڈرانا خامیوں سے، انحراف سے، گمراہی سے، امت کو نقصان پہنچانے سے، تفکر کو نقصان پہنچانے سے. تو عموماً سیاست مولا کے جو آپ جانتے ہیں خطبہ منا، ضرور ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے خطبہ منا، اس میں آپ فرماتے ہیں اصحاب پیغمبر اور خواص کو جمع کر کے آپ کا بڑا مقام ہے امت کے درمیان، آپ کا بڑا احترام ہے، بادشاہوں کی طرح آپ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ کی حیبت ہے، آپ کا سفارش، جب آپ سفارش کرتے ہیں کسی کے تو آپ کا سفارش مانا جاتا ہے، لیکن یہ سب دین کی وجہ سے تمہیں ملا ہے. یہ سارا مقام اصحاب پیغمبر کو، تابعین کو دین کے وجہ سے یہ مقام ملا ہے، لیکن اب دین کے لیے تم کچھ قربانی نہیں دیتے ہو، نہ جان خطرے میں ڈالتے ہو، نہ کسی گروہ کی دشمنی مول لیتے ہو، نہ مال، اپنے مال کو خطرے میں ڈالتے ہو. جان تمہیں پیاری ہے، اس جان کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو اپنے اوپر، امت کے اوپر مسلط تم نے کر رکھا ہے، ظالموں کو اپنے اوپر اور امت کے اوپر مسلط کر رکھا ہے، جبکہ خدا نے فرمایا ہے کہ حلا یہ حکمران لوگوں کے اختیار، مجار الامور بید العلماء الامناء باللہ، اختیارات حکومت تسلط علماء کے ہاتھ میں ہے، وہ علماء جو امین خدا ہے حلال و حرام کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے امین خدا ہے، ان علماء کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہاں امام خطاب فرماتے ہیں اصحاب اور تابعین کو یعنی تم بھی اس کے مصداق ہو. امام معصوم عالم ہے, دوسرے غیر معصوم عالم ہے, لیکن فرماتے علماء کے ذمہ ولایت فقیہ کے دلیل یہ بھی ہے. امام خمینی نے اس کو پیش کیا ہے دلائل میں سے ایک دلیل. امام فرماتے ہیں مجار الامور بید العلماء الامناء علی حلالی و حرام. اب تم نے اپنی جان کے لیے مفادات کے لیے کچھ قدم نہیں اٹھا تو کوئی آواز بلند نہیں کر دو. اب دیکھتے ہیں ان ظالم حکمرانوں کے طرف سے بولنے والے ہر ممبر پر چیخ رہا ہے ان کی حمایت میں. آپ جانتے ہیں 70,000 ممبر پر علی کا سب کیا جاتا تھا اور لوگ زمین گیر ہو چکے ہیں, غریبوں کو کوئی خیال رکھنے والے نہیں, مظلوموں کو کوئی خیال رکھنے والے نہیں. آخر میں امام فرماتے ہیں یہ جو آخری ٹکڑا ہے مولا سید الشہداء کی طرف سے بھی روایت ہے, مولا امیر المومنین کی طرف سے بھی روایت ہے. عین یہی الفاظ دونوں امام کی طرف سے آیا ہے آخری. اللهم لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان. خدایا جو کچھ ہم نے اب تک اقدامات کیے ہیں وہ بادشاہت کے لیے, حکومت کے لیے, حکمرانی کے لیے نہیں تھا. حکمرانی میں دوسروں سے آگے بڑھنا ہمارا ہدف ہو, جس طرح سے دنیا والے حکمرانی کے لیے آگے بڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے سبقت لیا کرتے ہیں. منافسہ یعنی مقابلہ کرنا, حکمرانی کے لیے مقابلہ ہم نہیں کر رہے تھے. وَلَا الْتَمَاسًا لِفُضُولِ الْحُقَامِ, دنیا کے مال کی طلب, دولت کی طلب میں بھی ہم نے یہ ناکام نہیں کیا ہے. پھر امام خود فلسفہ بتا رہے ہیں وَلَكِنْ لِنُورِيَ الْمَعَالِمِ مِنْ دِينِكِ, ہمارے اس قیام کا ہدف تیرے دین کی نشانیوں کو اتنا ظاہر کرنا تھا کہ سب دیکھ سکے. دین کو مٹا رہے ہیں. خود مولا نے اہل بصرہ کو جو خط لکھا اس میں یہی فرمائے فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ, پیغمبر کے راہ و روش, پیغمبر کے طریقے زندگی, پیغمبر کے سارے آثار مٹا دیے گئے. وَأَنَّ الْبِدْعَ قَدْ أُحْيِيَتْ, پیغمبر کے سنت کی جگہ پر نئی چیزیں دین میں داخل کی گئی ہیں. تو امام فرماتے ہیں دین کی نشانیوں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں, ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ سب دیکھ سکیں. وَتُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ, تیرے حدود, تیرے قوانین, تیری شریعت جو معطل ہے, جو متروک ہے, جو محجور ہے, جس پر عمل نہیں ہو رہا, اس کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں, عملی کرنا چاہتے ہیں. نوری المعالم دین کا معنی دین کی نشانیوں کو دکھانا چاہتے ہیں, یعنی علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے پورے دین کو لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں, لانا چاہتے ہیں. تو قام المعطل کا معنی یعنی اس دین پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں, عمل کرانا چاہتے ہیں. فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ, تو اس کے نتیجے میں تیرے بندے جو مظلوم بندے ہیں ان کو امن ملے گا اور معاشرے میں اسلامی اقدار زندہ ہو جائیں گے. تو یہاں پر مولا فرماتے صرف اپنی بات نہیں فرما رہے, ہم آل محمد میں سے جو کچھ اب تک ہم نے اقدامات کیے اس کا وجہ فلسفہ یہی تھا. جب ولید نے آپ کو بلایا دربار میں اور وہ گفتگو ہوئی, آخر میں مروان نے کہا کہ حسین کو جانے نہ دو, بیعت کے بغیر جائے تو پھر خون کے ندیاں جاری ہوں گی, حسین سے تم بیعت نہیں لے سکو گے. تو وہاں پر امام نے فرمایا وہی مشہور خطبہ کہ ہم اہل بیت نبوت سے ہیں, معدن رسالت ہے, مختلف ملائکہ وغیرہ وغیرہ. آخر میں فرماتے ہیں غدا نصبح وتصبحون, کل ہونے دو, فلننظر اینا احق, فلننظر اینا احق بالخلافہ, ہم کل دیکھتے ہیں ہم دونوں میں سے, ہم لوگوں کے درمیان خلافت کا حقدار کون ہے. تو امام فرما رہے کہ میں حقدار ہوں. اور وہ حدیث جو معروف ہے کل بھی اس پر گفتگو ہوئی, فرمایا کہ اگر کوئی حکمران, میرے نانا نے فرمایا ہے کوئی حکمران خدا کے حلال کو حرام کرتا ہے, خدا کے حرام کو حلال کرتا ہے, اور عہد خدا, عہد و پیمان جو خدا کے ساتھ اس نے باندھ لیا ہے, بندگی کے جو عہد ہے اس کو توڑ دیتا ہے, شیطان کی اطاعت کرتا ہے, حدود الہی کو, احکام الہی کو معاشرے میں نافذ نہیں کرتا ہے, اس حکمران کو کے اوپر آپ کو قولاً اور عملاً اعتراض کرنا ہے, نہ کیا تو آپ اسی کے ساتھ محشور ہو جائیں گے. تو
تو مختلف مقامات پر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے قیام کا ہدف حکمران کے خلاف. خلاف ہونے کی وجہ بھی کیا ہے؟ اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے، مظلومین کا حق تلف ہو رہا ہے. ایک خطبے میں آپ نے فرمایا وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، مسلمانوں کے بیت المال کو، بیت المال مسلمین کو انہوں نے اپنے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے چمچوں کے ساتھ، اپنے اطرافیوں کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، مستحقین تک پہنچنا نہیں دیتے. یہ قیام خود مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں حکومت قبول کی. حکومت قبول کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں ولیکن آسی ان یلی امر ہذہ الامہ فجارہا وسفاہا، مجھے افسوس ہوتا ہے اس امت کا والی فاجر ہو، گناہگار والی بن جائے، وسفیہ سفہا احمق لوگ اس امت کے والی بن جائے. فیتخذوا مال اللہ دولا، تو یہ کیا کریں گے؟ ایسے لوگ اقتدار پر آئے تو خدا کی جو دولت ہے، جو مال خدا نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، اس کو اپنے درمیان ہی گماتے رکھیں گے، امت تک، مستحقین تک، محتاج لوگوں تک پہنچنا نہیں دیں گے. وعباد اللہ خولا، دوسرا کام یہ کریں گے خدا کے بندوں کو اپنا بندہ سمجھیں گے، غلام سمجھیں گے، مال بھی اپنا، بندے بھی ان کا اپنا غلام. الفاظ جو بھی کہے حقیقت ایسے دنیا پرستوں کی نگاہ میں عوام ان کا غلام ہے. نتیجے میں فیتخذ الفاسقین حزبا، یہ لوگ فاسق لوگوں کو اپنے پارٹی میں شامل کریں گے، اپنے گروہ میں شامل کریں گے. والصالحین حربا، صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے، صالح شائستہ باعمل لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے، فاسقین کو اپنے گروہ میں شامل کریں گے، عام لوگوں کو اپنا بندہ سمجھیں گے، اسلامی مملکت کے بیت المال کو اپنا مال سمجھیں گے. وہ مشہور واقعہ ہے خلیفہ وقت کا کہ جب مسلسل اپنے خاندان کو پیسہ دینے لگا تو بیت المال کے جو خزانہ دار تو اس نے کہا کہ یہ کیسا اعتراض کیا اس نے، تو کہا بھائی تم ہمارے کلیددار ہو، یعنی ہمارے خزانہ کی چابی تمہارے پاس رکھا ہے. تو اس نے چابی پھینک دی خلیفہ کی طرف، کہا کہ میں سمجھ رہا تھا میں مسلمانوں کے بیت المال کا خزانہ دار ہوں، اگر آپ کے بیت المال کا خزانہ دار ہوں تو میں، مجھے نہیں چاہیے. اور اسی خلیفہ کا والی کوفہ میں کہتا ہے کہ کوفہ اس وقت سب سے اہم شہر تقریباً تھا، کوفہ قریش کا باغ ہے، یعنی ہمارا باغ. کوفہ سے قریش کا کوئی تعلق نہیں ہے، قریش کہاں رہتے؟ مکہ میں رہنے والے ہیں، کوفہ عراق میں، لیکن وہ کل عالم اسلام کو اپنا سرمایہ سمجھتے تھے. مالک اشتر کے ساتھ جھگڑا ہوا اسی والی کے اسی حوالے سے. تو یہ حالت ہے، تو ائمہ اور اسلام ان حالات کو نہیں مان سکتا ہے. دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، مستحقین کو حق دینے کے لیے، علی خود فرماتے ہیں اگر آنے والے نہ آتے، مددگار کے موجود ہونے کی وجہ سے حجت خدا مجھ پر پوری نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ خلافت کو قبول ہی نہ کرتا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم منتظر رہے خود لوگ آئے، علی نے لوگوں کو بیدار کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. علی کے ماننے والوں نے بھی، عمار، ابو ذر، صعصعہ، اشتر وغیرہ سب نے بہت عظیم عظیم کردار ادا کیا کہ امت کو علی کے دروازے پر لے آئے. یعنی پہلا مرحلہ میں بیداری، دوسرے مرحلے میں قیادت سنبھالا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ظالم سے حق مظلوم کو دینا مد نظر نہ ہوتا، ظالم کو زیادہ کھانے پر اور مظلوم کی غربت اور بھوک پر خاموش نہ رہنے کا حکم خدا نے اگر نہ دیا ہوتا تو میں اس خلافت کو نہیں اپناتا. تو یہ یعنی دنیا کے بھی مسائل مد نظر ہے، آخرت کے بھی مسائل مد نظر ہے. دین میں انبیاء کے پاس، ائمہ کے پاس، حکومت اسلامی میں، ٹھیک ہے، ہدف اصلی ہدف
اعلیٰ ہدف انسانوں کو انسان بنانا ہے، انسانوں کو خدا پسند بنانا ہے، انسانوں کو جنتی بنانا ہے. لیکن اس کے لیے دنیاوی مسائل بھی حل کرنا ہے، مادی مسائل بھی حل کرنا، باعزت زندگی سب کے لیے تیار کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. عموماً سیاست اور دین جدا ہونے کے حوالے سے تین نظریہ دنیا میں تاریخ میں موجود ہے. ایک، دین اور سیاست ایک دوسرے سے مکمل جدا ہے، نہ دین کو سیاست میں دخل دینا چاہیے نہ سیاست کو دین میں دخل دینا چاہیے. سیاست کا تعلق دنیا سے ہے، دین کا تعلق آخرت سے. اس قسم کی بہت سی باتیں کرتے ہیں، سیاست کا تعلق روحانیت سے، دین کا تعلق سیاست کا تعلق مادیت سے ہے، دین کا تعلق معنویت سے ہے، روحانیت سے ہے. سیاست گندی چیز ہے، دین اخلاقیات کا حامل ہے، تو دونوں کے الگ الگ میدان ہیں، ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہونا چاہیے. غلط باتیں بہت ہیں، بہرحال یہ ایک نظریہ ہے کہ نہ سیاست کو دین میں دخل دینا چاہیے نہ دین کو سیاست میں. لیکن پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے یہی نعرہ لگانے والوں نے ہمیشہ دین میں دخل دیا ہے. یہ جو اقتدار پر آتے ہیں اور دین سے دور ہوتے ہیں اور سیاست دین سے جدا ہونے کی بات کرتے ہیں، عملاً لوگوں کے ایمان کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے اندر شہوات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کس طریقے سے لوگوں کو مادیات کی طرف، لذتوں کی طرف، شہوات کی طرف بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یورپ والے تو سب سے زیادہ نعرہ لگاتے ہیں، دیکھو ایک چند لڑکیوں کے حجاب کو، پردے کو برداشت نہیں کر سکتے، چند مسجد کے میناروں کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو ان کے لیے خطرناک بھی نہیں، چند مسلمان ہیں ادھر سے گئے ہیں، ان کو وہاں پر کوئی اتنا مقام نہیں، کوئی خطرہ نہیں بن سکتے. تو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دین سیاست کا تابع ہونا چاہیے. دین یعنی سیاست کامیاب کرنے کے لیے جو آلے ہیں، جو ابزار ہیں، جو وسیلے ہیں، جو ہٹکنڈے ہیں، ان میں سے ایک دین بھی ہے. اب دیکھیے یہی جو تکفیری گروہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ امام نے یقینی شہادت، یقینی موت ان کے بقول کربلا میں اتنی بڑی طاقت کے ساتھ 72 آدمی کے ساتھ لڑنا یقیناً شہید ہونا تھا، تو خودکش ہے امام کے یہ قیام، اعتراض کرتے تھے. قرآن کے آیت میں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، آیت کا تو بالکل دوسرا معنی ہے، یہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. تو ابھی دیکھیے اب ان کے سیاست نے کیا کہا، کہا کہ نہیں خودکش کی ضرورت ہے ہمیں، ہمیں ضرورت ہے خودکش حملوں کی. یہ خودکش حملے امریکہ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، شیعوں کے خلاف ہونا چاہیے، جو دشمن امریکہ ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے. دیکھو ہزاروں کے تعداد میں خودکش حملے ہو گئے، ہو رہے ہیں. خودکش تو اس سے بھی یقینی طرح ہے نا، اپنے آپ کو بم باندھ کر جا کر انفجار ہوتا ہے. تو دین کو استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے، یعنی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے دین کو استعمال کرتا. حضرت حجر ابن عدی کے قبر کو مسمار کرنا ان کے اپنے فقہ کے مطابق بھی جائز نہیں ہے، لیکن اب ان کی سیاست یہ ہے کہ شیعہ سنی کو لڑانا ہے، اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، اچھیوں کو اذیت دینا ہے، مقاومت کو پھنسانا ہے، الجھانا ہے ان مسائل میں. دیکھ رہے ہیں کہ یعنی پوری تاریخ میں ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں. وہاں پر امام حسین کے لیے کیا کہا، کچھ علماء نے قتل الحسین بسیف جدہ، حسین اپنے نانا کے تلوار سے شہید ہو گئے، یعنی نانا کے حکم کے مطابق حسین شہید ہو گئے. دین کو استعمال کیا سیاست کے لیے. مدینہ میں جو واقعہ حرہ میں قتل عام ہوا، اتنے جرم جنایت پیش آیا، اس کو دین کے نام سے دیکھیں یزید کی حکومت مضبوط کرنے کے لیے دین کو استعمال کیا. مکہ کو خانہ کعبہ کو آگ لگا دی. تو پوری تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ دین کو استعمال کرتے ہیں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. اگرچہ کہنے والے کہتے ہیں کہ دین سیاست جدا ہے، لیکن عملاً یہ لوگ یہی کرتے آئے. تیسرا جو نظریہ یہ ہے کہ دین حاکم ہے، سیاست محکوم ہے. سیاست دین کا تابع ہے، سیاست دین کا تابع ہے. اگر دین حکم کرے تو جنگ کریں گے، دین حکم نہ کیا، دین اجازت نہ دے تو چونٹی کے منہ سے جو کے چھلکا چھیننے کے لیے علی تیار نہیں. اگر دین کا حکم ہو تو جنگ کرتے ہیں، دسیوں ہزار شہید پیش کرتے ہیں صفین میں، جمل میں. لیکن اگر دین منع کرے تو چونٹی کے منہ سے بھی چھلکا نہیں چھینیں گے. اگر دین منع کرے تو ناجائز ہتھکنڈے جسے دین منع کرتا ہے، ان ہتھکنڈوں کو اپنا کر اپنی خلافت کو مضبوط نہیں کریں گے. خود نے فرمایا اطلب النصر بالجو، کیا میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ اگر علی اسی سیاست کو اپناتے جو امیر شام نے اپنایا تو یقیناً جس طرح سے لوگوں نے امیر شام کے ساتھ دیا علی کے ساتھ بھی دیتے، کوئی شک نہیں ہے. لوگ تو اقتدار چاہتے ہیں، لوگ پیسہ چاہتے ہیں، عیاشی چاہتے ہیں، اور علی کے پاس زیادہ تھا کیونکہ حکومت کے اہم حصہ علی کے پاس تھی. لیکن اگر علی یہ کام کرتے نعوذ باللہ تو پھر علی نہ ہوتے، نعوذ باللہ دوسرا معاویہ ہوتے. تاریخ بشر میں معاویہ جیسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. سیاست کی تاریخ سب سے تاریخ اور سب سے گندی تاریخ، کہ ساری برائیاں اس میں انجام پاتی رہی ہے اور پاتی رہے گی. یعنی سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے تمام ناجائز جائز ہیں. خود مولا فرماتے ہیں لولا التقى لکنت ادھا العرب، اگر تقوا میرے راہ میں رکاوٹ نہ ہوتی تو میں عرب کا سب سے بڑا سیاست مدار ہوتا. میں جانتا ہوں کیا کرنا چاہیے لیکن تقوا کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت حکومت تو مل جاتی لیکن انسانیت سے معاشرہ محروم ہو جاتا. سب درندے ہوتے. انسانیت کی جو بہترین مثالیں ہیں وہ بھی بشر کے پاس نہ رہتی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قیام کربلا کا ایک اہم پیغام یہی ہے کہ سیاست کو آپ نظر انداز نہ کریں، آپ کو شرعی وظیفہ ہے. پیغمبر کی سیرت ہے، علی کی سیرت ہے، حسین کی سیرت ہے، امام زمانہ بھی سب سے پہلا کام یہی کریں گے، اسلامی حکومت بنے گا. اب انبیاء الہی نے بھی یہی کام کیا ہے. کیوں؟ سیاست اگر دین کی خدمت میں ہو، سیاست اگر دین کا تابع ہو تو بہترین ذریعہ ہے مقاصد دین کو عملی کرنے کے لیے. دین میں حدود شرعی ہے، آپ سیاست کے بغیر، حکومت کے بغیر کیسے حدود شرعی جاری کریں گے؟ دین میں قضاوت ہے اسلامی تعلیم کے مطابق. اگر آپ کے پاس اسلامی حکومت نہ ہو کس طرح سے اسلامی تعلیم کے مطابق قضاوت کریں گے؟ دین میں جہاد ہے، اگر اسلامی حکومت نہ ہو کیسے جہاد کریں گے؟ دین میں امر معروف نہی عن منکر ہے، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی کمپنیوں کو، بڑے بڑے قبائل کو، حکمرانوں کو، اگر آپ کے پاس حکومت نہ ہو کس طریقے سے امر معروف کریں گے؟ دین میں حکم ہے کہ کافر کے غلامی قبول نہیں کرنا ہے، اگر آپ کے پاس حکومت نہ ہو کس طرح سے آپ اس پر عمل کر سکیں گے؟ تو دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، دین کے تبلیغ کے لیے بھی حکومت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں مولا کی ہی مثال آپ لے لیں، پانچ سال جو آپ نے حکومت کی، پونے پانچ سال، اس میں سے ڈھائی سال جنگوں میں گزری، 18 مہینے صفین میں. اگر جو صفین کی جنگ 100 دن کی جنگ تھی، لیکن جانا آنا پھر وہی پر صلح و مصالحہ کی جو کوششیں ہوتی رہی 18 مہینے، جمل کے بھی جانا آنا اور صلح کی کوششیں ملا کر چند مہینے، تقریباً 2.5 سال جنگوں میں گزرے، 3 جنگوں میں.
2.25 سال آپ نے حکومت کی ہے، اس سے پہلے علی 25 سال خالی رہے، کھیتی باڑی کرتے رہے. کھیتی باڑی علی کا کام نہیں ہے، انسان کھیتی باڑی کے لیے علی کی طرف محتاج نہیں ہے، علم و معرفت کے لیے، پیغام الہی کے لیے علی کی طرف محتاج ہے. علی کے جو متبادل کوئی نہیں ہو سکتا ہے تقویٰ، معنویت، روحانیت، علوم الہی کے حوالے سے علی کے متبادل نہیں ہو سکتا. کھیتی باڑی تو دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنے تنہا ہو گئے تھے. بیکار رہنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، کنواں کھودتے تھے، وقف کرتے تھے، باغ بناتے، درخت کاشت کرتے تھے، وقف کرتے تھے. اب اسی 2 سال جو فرصت ملی، اس میں جتنے علی علوم علی کی طرف سے، جتنے خطبے، جتنے کلمات اقتصار علی کی طرف سے ہمارے درمیان موجود ہے، وہ سب اسی مختصر مدت کی. اس سے پہلے چند انگوش شمار لوگ علی کے پاس آتے تھے، کیونکہ ان کی دنیا خطرے میں تھی. لیکن جب آپ اقتدار پر آئے، ہزاروں کی تعداد میں پروانے عاشق علی رہے، اور وقت کے حکمرانوں کے لیے ہمیشہ خطرناک ثابت ہوئے. یہ اثر ہے حکومت کی. اگر علی کے پاس حکومت نہ پہنچتی، معلوم نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا تھا، نتیجہ کیا ملنے والا تھا. تو یہ تو تبلیغ دین کے لیے بھی، نفاذ دین کے لیے بھی، تربیت کے لیے بھی لوگ اپنے حاکموں کے دین پر اڑتے ہیں. جیسے آپ اپنے حدیث میں ہیں، لوگ اپنے باپ سے زیادہ اپنے حاکموں کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. جب دین چاہتا ہے انسانوں کی تربیت ہو، پاکیزہ انسان دنیا میں آئے، عالم، عامل، مؤمن، صالح انسان دنیا میں رہے، تو اس کے لیے حکمران ایسا ہو تو عوام بھی ایسا ہوں گے. حکمران ناپاک ہو عوام پاکیزہ نہیں ہو سکتے. اکثریت کی بات کرتا ہوں، حکمران ناپاک ہو تو اکثریت پر اس کا اثر پڑتا ہے. میڈیا اس کے پاس ہے، بزرگان اس کے پاس ہے، علماء اس کے پاس ہے، سرداران اس کے ساتھ ہے. اس طریقے سے ساروں کو جو معاشرے میں مؤثر بانفوس افراد ہوتے ہیں ان کو خریدتے ہیں حکمران. تو تربیت کے لیے بھی ضرورت ہے. اسی لیے دین نے حکومت پر بہت توجہ دی. اصل اسلام کے لیے جو مشکل پیش آئے کہاں سے آیا؟ حکومت نااہل لوگوں کے پاس چلی گئی، ان کے پاس علم اسلام نہیں گیا، ان کے پاس عصمت بھی نہیں گئی، ان کے پاس دوسرے کمالات سارے کے سارے علی کے پاس تھے. حکومت جب چلی گئی تو امت امامت کے فیض سے محروم ہو گئی. تو اسی لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ کربلا کے اہم، کربلا میں امام نے حکومت کے لیے قیام کیا ہے یا نہیں؟ ایک جواب یہی ہے کہ قیام کیا ہے حکومت کے لیے. کیوں؟ اسلامی حکومت اہداف امام کے لیے بہت مفید تھی، اہداف اسلام کے لیے بہت مفید ہے. اصل اسلام کے مکمل اہداف حکومت کے بغیر عملی نہیں ہو سکتا. یہ ایک البتہ ایک سوال ممکن کسی کے ذہن میں آ جائے، ابھی ایران میں اسلامی حکومت ٹھیک ہے، معصوم کی حکومت نہیں ہے، لیکن نائب معصوم کی حکومت، معصوم اور نائب معصوم میں بہت فرق ہے، لیکن بہترین جو حکومت ہو سکتی ہے نائب معصوم کے ہو سکتے ہیں. تو مسائل حل ہوئے. مسئلہ یہ ہے ابھی دنیا کی کچھ حالت ایسی ہے کہ 50% باہر کے میڈیا کا اثر ہے. دنیا گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے، تو آپ کے گھر گھر تک کیا ہے؟ باہر کے سپر طاقتوں کا، باہر کے میڈیا کا، باہر کی ثقافت کا اثر ہوتا ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اب لوگوں کی، اب اس میں ہم جو ہے نا کل تک حکومت کے تجربہ نہیں رکھتے تھے، تجربہ نہیں رکھتے تھے. امام معصوم ہے جو علم لدنی اس کو ملتا ہے، دوسروں کو تو نہیں ملتا ہے. دشمن اس طرح سے، دشمن کے پاس گمراہ کرنے کے وسائل بھی بہت زیادہ. اب بہت سے لوگ جن کو نوکری نہیں ملتی ہے، جب کوئی چیز مہنگا ہو جاتی ہے، جن کے فکر بلند نہیں ہے، فوراً حکومت کے مخالف ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا ہے نا، کچھ چیز مہنگی ہو جائے حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ اثرات ہے. اور پھر پروپیگنڈا بہت مضبوط ہے،
ان تمام کے باوجود اگر عالم اسلام کے 57 ممالک کے درمیان 20 ملک اگر اسلامی ہو جاتے تو اس عالمی یلغار کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے. ان کے برابر میڈیا ہو یعنی مقابلہ کر سکے, فلمیں ہو, ہر چیز ہو تو اس وقت بہتر کر سکتے تھے. تو عرض کر رہا تھا کہ حکومتوں کے یہ اثر, خصوصاً قدیم زمانے میں تو آج کل کی طرح دنیا ایک گاؤں میں تبدیل نہیں ہو چکی تھی, حکومت بہت مؤثر ہوتی تھی اندرون میں, لیکن ابھی بھی کر سکتے ہیں. ایک یہ کی بات ہے, امام خمینی جب آئے انہوں نے تین باتوں کا ان کے اپنے خواص کے پاس کہا ہے. ایک یہ پہلے ایران میں اسلام لانا چاہتے ہیں اسلامی حکومت, پھر کل عالم اسلام, پھر پوری دنیا کو معصوم کے استقبال کے لیے تیار کرنا ہے. ان مراحل سے گزرنا ہوگا, یہ ہمارا تو ہماری ذمہ داری یہ ہے. کامیاب ہونا نہ ہونا خدا پر آپ چھوڑ دیجیے, ہم اپنی ذمہ داری کو, ہم بندہ ہے اپنی بندگی کے فرائض پر عمل کرنا ہے, خدا بندگاری کرنا خدا کا کام ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ بس امام چاہتے ہیں اسلامی حکومت بنائے. اب دیکھیں مدینہ سے مکہ, مکہ سے کربلا تک آپ کے فرمائشات ہیں, مسلم کو روانہ کیا, فرمایا کیا, اگر کوفہ والوں نے جس طرح سے خط لکھا اسی طرح سے واقعان ہمارے ساتھ ہے, ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے خبر دیں. حضرت مسلم نے بھی کوفہ کے حالات دیکھنے کے بعد خبر دی کہ سارے کوفہ والے آپ کو پسند کرتے ہیں, یزید پر آپ کو ترجیح دیتے ہیں, آپ کے راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. امام نے جو خط لکھا فرمایا ہوا, لعمری مل امام الا العامل بالکتاب, امام یعنی حکمران نہیں ہو سکتا ہے مگر وہ آدمی جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا, والدائم بدین الحق دین حق کو ماننے والا, والقائم بالقسط معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے والا ہو, والحابس نفسه على مرضات اللہ, اپنے آپ کو بند کیا ہو مرضی خدا پر, یعنی مرضی خدا اس کا مد نظر ہو. یہ چار صفت ہے, مرضی خدا مد نظر ہو, عدل و انصاف معاشرے میں قائم کرتا ہو, اور کتاب خدا پر عمل کرتا ہو, اور دین حق کو ماننے والا ہو. یہ مسلمانوں کو حکمران ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو تو مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے, اسلام کے آثار مسلمانوں کے درمیان ظاہر ہو سکتے ہیں. اب اگر ایسے حکمران نہ ہو تو اسلام شکل باقی رہے گی لیکن روح اسلام باقی نہیں ہے. بصیرت کی جو ہم نے بات کی, بصیرت رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ جو جن کے پاس بصیرت نہیں وہ صرف شکل کو دیکھتے ہیں, دیکھو مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, اذانیں ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن جو صاحب بصیرت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جان اسلام روح اسلام ان میں ہے یا نہیں ہے. یہ سمجھنے کی تھوڑی سی بصیرت کی ضرورت ہے. تو روح ہو تو زندہ ہے نا. نماز کا کیا فرمایا, زندہ نماز جس کے اثرات ہو. اگر نماز میں روح نہ ہو وہ اثرات نہیں ہیں, نماز پڑھتے ہیں لیکن فحشا و منکر سے یہ نماز نہیں روکتی کیونکہ بے روح نماز. اگر باروح نماز ہو تو انسان کو فحشا و منکر سے روک دیتی ہے. جتنا نماز میں جان ہو اتنا ہی انسان کو فحشا و منکر سے روک دیتی ہے. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے. افسوس سے ہم اس پیغام کو بہت دیر سے لیا ہے, اس کے اپنے عوامل اور اسباب تھے. تاریخ شیعوں پر جو ظلم ہوا حاکموں کی طرف سے, ائمہ شیعہ پر ظلم ہوا, شیعوں پر ظلم ہوا, اس کی وجہ سے ایک نفرت پیدا ہو گئی ہے حکمرانوں کی نسبت. اور واقعا حکومت خود ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے سامنے انحراف سے بچنے والے بہت کم ہو سکتے. ابھی ممکن ہم لوگوں کے دل میں حکومت کرنے کا کوئی جذبہ نہ ہو کیونکہ کوئی امید نہیں ہے. اگر تھوڑا سا ہمارا مقام معاشرے میں بڑھ جائے اس وقت پتہ چلے گا عشق حکومت کتنا مضبوط عشق ہے. عرفاء اور بزرگان کے جملہ ہے, کہتے ہیں کہ آخر ما یخرج من قلوب الصالحین حب الجاہ. صالح لوگ جب تزکیہ نفس کرتے ہیں, اپنے نفس کو بری صفات سے پاک کرتے ہیں, یہ کی بات دیگری پاک کرتے جاتے ہیں, آخری عیب جو رہتی ہے سب سے آخر وہ حکومت سے محبت, ریاست سے محبت, یعنی یہ سب سے گہری چیز ہے جو انسان کے اندر ہے. صالحین کے اندر
عام انسان کے بعد بھی نہیں، آخر ما یخرج من قلوب الصالحین حب الجاہ، ایک اہم چیز ہے. تو اسی وجہ سے کیا ہے، دیکھا کہ حکمران عام طور پر تاریخ میں سب سے گندے لوگ ہیں، تو عموماً ڈرتے تھے کہ اگر ہم حکومت پر آئے تو ہم بھی گندے ہو جائیں گے. بعض وقت حکومتوں کی چالاکیوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ کبھی اتنی چالاک و مکار ہوتے ہیں، ہم آئیں گے تو دھوکہ کھائیں گے، خواہ مخواہ لوگوں کا خون بہ جائے گا. امام خمینی فرماتے تھے چند چیزیں، ایک یہ کہ ہم بھی ان جیسے انسان ہیں، وہ سمجھتے ہو دوسرے جو اہل باطل ہے ان کو حکومت کرنا آتی ہو، مومن کو نہ آئی، کیسی بات ہے. اس کے بعد سیاست گندی، جو ایران کے ساواک ایجنسی کے جو سب سے بڑا ہیڈ تھا وہ چلا گیا امام کے پاس، کہا کہ سیاست گندی چیز ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، یہ ہے وہ ہے. امام نے کہا یہ تم خود کرو. بہت خوش ہو گیا، آ کے اعلان کیا کہ امام خمینی نے مان لیا ہے کہ سیاست میں دخل نہیں دیں گے. بعد میں لوگوں نے آ کے پوچھا، ظاہر ہے، تو امام نے کہا نہیں، میں نے اس قسم کی سیاست کے بارے میں کہا کہ تم کرو، ہم سیاست کریں گے تو پیغمبر اور علی کے مانند سیاست کریں گے. اگر پاکیزہ سیاست ممکن نہ ہوتی تو اسلام حکم بھی نہ دیتا. ٹھیک ہے، مشکل ہے، دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے جیل کی طرح ہے. ایک بے دین آدمی کے لیے مقصد تک پہنچنے کے لیے سارے راستے کھلے ہیں، لیکن مومن جائز راستوں سے جائے گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن مومن کے پاس جانے کی کیا نام ہے، انگیزہ، محرک زیادہ ہے. کیوں؟ مومن سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تب بھی سعادت مند ہوں، ناکام ہو جاؤں، مارا جاؤں، پورے خاندان چلی جائے تب بھی میں سعادت مند ہوں. ایک دنیا والے سمجھتے اقتدار پر آ گیا خوش قسمت، اقتدار پر نہ آیا تو ساری زحمتیں ضائع. لیکن ایک مومن کیا سمجھتا ہے، اقتدار پر آئے نہ آئے اپنی ذمہ داری اس نے انجام دی ہے. امام خمینی یہی فرماتے تھے، میں نہیں کہتا ہوں ہم اقتدار پر آئیں گے، فرماتے تھے کہ ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں تاکہ ہم جہاں تک پہنچا سکے اس کاروان کو، وہاں سے اگر دنیا سے ہم چلے گئے، بعد میں آنے والے کو دوبارہ پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. ہماری ذمہ داری بندگی ہے، انجام وظیفہ ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کائنات کے نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہوا کو روک سکے، پہاڑوں کو روک سکے. ابھی وقت زیادہ ہے، تو کربلا کی اس اہم پیغام کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. میں نے یہی عرض کیا، ہم بہت دیر سے توجہ کیا، ہم نے کربلا کے مظلومیت اور غم کے پہلو کو مد نظر رکھا، غم حسین، مصائب حسین کو واقعاً ہم نے مد نظر رکھا، اہمیت دی. یہ اسلام کا، دین کا، پیغمبر کا، اہل بیت کا حکم تھا، اس پر ہم نے عمل کیا. غم حسین کو ہم نے ہندوؤں تک پہنچایا، شیعہ جس گروہ کے ساتھ رہتا ہو ان تک پہنچایا غم حسین. لیکن مصائب حسین، جن مسائل کی وجہ سے حسین نے برداشت کیا ہے، جن مسائل کی وجہ سے حسین نے مسائب برداشت کیا، جن مقاصد کی وجہ سے حسین نے مسائب برداشت کیا ہے، اس کو ہم نے اپنے آدمیوں تک بھی صحیح نہیں پہنچایا. ایک زمانہ تھا لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے، یہ باتیں بتانا مشکل ہو جاتی تھی، بہرحال یا لوگ متوجہ نہیں ہوتے تھے. ابھی تعلیم کا دور ہے، علم کا دور ہے، یقیناً یہ سوال ہونا چاہیے کیوں امام نے یہ اقدام کیا، مقصد کیا تھا، کیوں سمجھ رہے تھے شہادت کے بغیر اسلام نجات نہیں پا سکتا. ابھی اسیری کا ایام ہے، باعزت انسانوں کے لیے اسیری شہادت سے بہتر جہاں مشکل تر ہے. خود حسین نے یہی فرمایا کربلا کے میدان میں، حسین نے یہی فرمایا کہ اسیری یعنی ذلت سے موت بہتر ہے. اسیری صرف ذلت عند اللہ نہیں ہے، بلکہ اصولوں پر پابند رہنے والا عزیز و بزرگوار شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو رائے حق میں اسیر ہوئے ہیں باعزت لوگ خدا کی نگاہ میں،
بلکہ ہر شرافت مند انسان کی نگاہ میں بے عزت لوگ ہیں. کسی کے پیارے جملہ ہے, شیر پنجرے میں بند ہو شیر ہے, لومڑی آزاد بھی ہو لومڑی ہے. یہ اپنی جگہ پر, لیکن بہرحال عزت و ذلت عرفی چیز بھی ہے نا. جب آپ کو درباروں میں جانا پڑے آپ کے ناموس, اور دشمن جو دل میں آئے کہے مذاق اڑا ہے توہین کرے, بہت سخت ہے. ابھی برادر فرما رہے تھے کچھ, مزید گفتگو کر سکتے ہیں تو عرض ایک جملہ اضافہ کروں. بہرحال کہ حکومت اسلامی اور غیر حکومت اسلامی کی بنیادی فرق کیا ہے, میں زیادہ نہیں کہتا ہوں, چند جملہ کہتا ہوں. ایک یہ کہ حکومت اسلامی کا قانون خدا بناتا ہے, حکومت اسلامی الہی قوانین یعنی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتی ہے. یہ ذمہ داری. ایک سوال ہوگا اگر ایسی بات ہے تو اسمبلی میں کیا ہوتا ہے, اسمبلی میں قانون نہیں بناتے ہیں؟ حقیقت میں اسمبلی میں قانون نہیں بناتے ہیں. قرآن و سنت ہمارا سرچشمہ ہے, ہمارے قانون کا شریعت کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے. عقل کے لیے کچھ فیصد ہے عرض کیا, وہ اپنی جگہ پر اس کو گفتگو, اور جہاں جہاں عقل کے حکم ہے تقریباً وہاں پر بھی قرآن و سنت کی آیات و احادیث وہاں موجود ہے. تو مجتہدین کیا کرتے ہیں, قرآن و سنت سے ہمارے زمانے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا بہتر کہوں قرآن و سنت سمجھنے کی بہت علمی صلاحیت کی ضرورت ہے. ترجمہ ایک چیز ہے لیکن حقیقتاً سمجھنا دوسری چیز ہے. علم رجال, دسوں ہزار راوی کو پہچاننا, ان میں جو معتبر ہے ان کو جاننا, علم حدیث, حدیث کا اقسام کو جاننا, مصنف کتاب اور مصنف کو جاننا, یہ کتاب اس مصنف کی ہے یہ ثابت ہو جائے, پھر امام تک, مصنف سے امام تک ہر راوی کو جاننا, اور کتنے راویوں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں, جب نام ایک جیسے, ان میں سے ایک عادل ہے, ایک خاموش نامعلوم آدمی ہے, تیسرا غیر معتبر آدمی ہے, تو ان کو سمجھنا. پھر علم اصول 20-30 سال کے علم ہے, عربی ادب کے علوم ہے, اب منطق, فلسفہ, کلام وغیرہ اپنی جگہ پر, ان سب کے بعد ایک آدمی قرآن و سنت کے ذریعے دین سمجھنے کا لائق ہوتا ہے, جس کو ہم شیعوں کی زبان میں اجتہاد کہتے ہیں, یعنی ان سب کے بعد اجتہاد. اجتہاد میں بھی اس مشاہدین کے درمیان جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس کو عالم کہتے ہیں. ممکن عالم ایک آدمی ہو, ممکن ہے کسی کے سمجھ میں نہ آ جائے, چار پانچ مشتہد میں سے کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کس کے علم دوسرے سے زیادہ ہے, اس وقت یہ چار پانچ عالم ہوں گے. تو مشتہد کے یہ کام, میں نے اس لیے یہ وضاحت کی, ہر آدمی قرآن و سنت سے استدلال کر کے اعتراض کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ مشتہد کے فتویٰ کے مطابق, مشتہدین نے جو عقائد پیش کیے اس کے مطابق اگر حدیث و آیت ہو آپ استفادہ کریں, ورنہ آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے. وہ مشتہد اپنی عمر کیوں ضائع کرتا ہے اگر ترجمہ سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو. دیکھیے ڈاکٹر, میڈیکل کی کتاب, آپ میڈیکل کے طالب علم پڑھی ہے, ممکن ہے لفظ بلفظ معنی آپ کے سمجھ میں آ جائے لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا, ورنہ ہر آدمی گرم کتاب لا کر پڑھ کر ڈاکٹر بن جاتا. تو مجتہد یعنی احکام خدا کو سمجھ سکتا ہے قرآن و سنت کے ذریعے. اسمبلی والے کیا کرتے ہیں, اسمبلی والے جو احکام سامنے ہیں اسی کی روشنی میں ملک چلانے کے لیے ایک سسٹم, ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں. احکام سامنے, احکام کے ایک خلاف ورزی بھی کرنے کا حق اسمبلی والوں کو نہیں ہے. اسمبلی کے سارے ارکان مل کر کہے کہ ہم فلان مستحب کو مکروہ کریں گے, فلان مکروہ کو مستحب کریں گے, اگر ایسا کیا سب کے سب کافر ہو جائیں گے, حکم خدا کو ٹھکرانا وہی شیطان کا کام ہے، یہ اختیار نہیں. اس امیر والے کیا کرتے، احکام خدا سامنے ہیں، اسی کی روشنی میں اپنے ملک کے لیے منصوبے بناتے ہیں، جو کچھ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس وقت یہ کارخانہ لگانا چاہیے، اس وقت وہ کارخانہ لگانا چاہیے، اس وقت جنگ میں مصلحت ہے، اس وقت صلح میں مصلحت ہے، یہ احکام خدا کی روشنی میں برنامہ ریزی کرنا، نقشے بنانا، منصوبے بنانا، حکمت عملی اپنانا، یہ ہے در حقیقت اسلامی مملکت میں قانون نہیں بنا سکتا. ولی فقیہ کو اجازت دی ہے شریعت نے، جہاں پر حکم شرع نہ ہو وہاں ولی فقیہ کو اجازت دی ہے ملک کے مفاد کے لیے، امت کے مفاد کے لیے قانون بنائی، وہ قانون وقتی ہوتا ہے. ملک کے مفاد، قوم کے مفاد کے لیے مالیات لیتے ہیں، مالیات نہ لے تو ملک رک جائے گا نا، جب تک ضرورت ہو تو مالیات لینا ہے. لیکن ولی فقیہ کو یہ حق نہیں ہے کہ خمس و زکات کو ختم کرے، یہ حکم شرعی اس میں تبدیلی کے لیے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلامی ملک کے قوانین اسلامی ہونا چاہیے، باقی سارے قوانین اگر بنتے ہیں ان کا نام آپ قانون دیں گے، منصوبہ دیں گے، حکمت عملی نام رکھیں گے، جو بھی نام ہو، احکام الہی کے مقابل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک یہاں پر ظاہر ہے، یہ گفتگو مختصر تھی، تفصیل طلب ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلامی ملک میں حکومت کرنے والا خدا کی طرف سے اس کو اجازت ہو حکومت کرنے کی، قانون بھی الہی، حاکم بھی الہی ہونا چاہیے. پیغمبران خدا کے نام کے ساتھ بتائیں، یہ ہمارا پیغمبر، یہ ہمارا پیغمبر، یہ ہمارا پیغمبر ہے، ان کو حکومت کا حق. ائمہ اظہار نام کے ساتھ بتائیں، یہ ہمارے طرف سے امام ہے، یہ ہمارے طرف سے امام ہے، ان کو حکومت کرنے کا حق. پھر اس کے بعد امام معصوم نے کلی ضابطہ بیان کیا ہے، فقہا میں سے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو، دنیا کے لالچ نہ رکھنے والا ہو، خدا کے اطاعت کرنے والا ہو، عوام کو چاہیے ان کی تقلید کرے. دوسری حدیث میں فرمایا جو ہمارے حلال حرام کو جانتا ہے، ہمارے معارف کو جانتا ہے، یعنی مجتہد ہو، میں نے ان کو حاکم قرار دیا ہے آپ کے اوپر، آپ ان کی، جس نے ان کو ٹھکرایا اس نے ہمیں ٹھکرایا، ہمیں ٹھکرانے والا مشرک تو نہیں فرمایا لیکن مشرک کے مانند، عملاً مشرک جیسا ہے. تو یہ دوسرا ہے. تیسرا یہ کہ اسلامی مملکت میں ہدف نمبر ایک لوگوں کے معنوی اور روحانی تربیت ہے، ہدف نمبر دو، مقصد نمبر دو لوگوں کے مادی ضرورتیں پورا کرنا ہے. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اسلامی ملک میں ہونا چاہیے. اب اسلامی مملکت کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں، اسلام کو جب خدا نے نافذ کے بھیجا ہے تو اس کو، اس پر عمل کرنے کے لیے اسلام کو خدا نے بھیجا ہے یا عمل نہ کرنے کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. جب عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، حکومت کے بغیر اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا ہو، تو اسلام کے اتنے احکام ہیں قرآن اور سنت میں، جو اتنی احادیث و آیات ہیں کہ حکومت کے بغیر وہ قابل عمل نہیں ہے، بس حکومت کی ضرورت ہے. حکومت کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو اسلام کو جانتا ہے، یعنی مجتہد ہے. نہیں جا، اب ہسپتال کون چلائے گا؟ جو ڈاکٹر ہے وہ چلائے گا نا، ڈاکٹر نہ ہو تو سارے بیماروں کو ختم کرے گا. جب اسلامی ملک ہے تو اسلام کے جاننے والا، اسلامی نظام میں اسلام کے جاننے والا حکمران ہونا چاہیے. جو اسلام سے دور ہو وہ حکمران نہیں ہو سکتا ہے. جاننے کے ساتھ، جاننے والوں کو ہم مجتہد کہتے ہیں، جاننے کے ساتھ عمل کرنے والا ہو، یعنی عادل ہو. عادل ہونے کے ساتھ اس میں صلاحیت ہو چلانے کی. بعض وقت ایک آدمی مجتہد عالم ہے، عادل بھی ہے، لیکن عملی زندگی میں علم کے ساتھ شب و روز زندگی گزاری ہے، مدیریت، ادارہ کرنا، کنٹرول کرنا، نظام سنبھالنا ایک الگ چیز ہے. وہ نہ ہو تو وہ حاکم نہیں بن سکتا ہے. تو عرض کہ ہم نے بہت دیر سے یہ پیغام لے، ایران والوں نے، دیکھیں امام خمینی کے زمانے میں یہ پیغام لیا، اس کے عرض کے نفسیاتی وجوہات ہیں جو تاریخ میں شعوب پر ظلم و ستم ہوا، اور حکومت پر آنے والے عام طور پر گمراہ ہو جاتے ہیں، حکومت ایسی چیز ہے نا. تو اس وجہ سے عموماً اچھے لوگ اجتناب کرتے تھے، دور رہتے تھے، اور مختلف وجوہات اس میں لیکن شیعہ نہ صرف اسلامی حکومت سے دور رہے, سیکولر حکومت سے بھی دور رہے. بدقسمتی یہ ہے دنیا میں کہیں بھی حکومت شیعہ کیا نام ایک مذہب سے ہو, حکمران کا تعلق ایک مذہب سے ہو, عوام کا تعلق دوسرے مذہب سے, وہ بھی سینکڑوں سال, یہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی. عراق میں یہی رہا, ہزار سال سے حکومت دوسرے مذہب والوں کے پاس, عوام شیعہ. بحرین میں سینکڑوں سال سے حکومت کسی اور مذہب کے ساتھ, میں تاریخ نہیں بتاتا ہوں, دقیق تاریخ میرے ذہن میں نہیں ہے, سینکڑوں سال کم از کم گزرا ہے بحرین میں, اور عوام کسی اور مذہب سے. آذربائیجان میں حکومت اقتدار پر بالکل بے دین آدمی جو اسلام کے منکر ہے مسجدوں کو گرا رہا ہے, اور عوام اہل بیت کے ماننے والے. یہ تو بہت عجیب ہے, ہم نے اس پیغام جو کربلا کا ایک پیغام ہے اس کو صحیح نہیں لیا. عجیب چیز ہے نا, عاشور کے دن ایران کے شہر تبریز روس نے قبضہ کیا تھا ایران کے اہم حصے پر, عالمی جنگ کے دوران ظاہر ہے ممالک نے اپنے درمیان بانٹ لیا تھا. تو عاشور کے دن ایک عالم کو روس کے خلاف اس نے جہاد کیا تھا, اس کو پھانسی دے رہے تھے. ایک آدمی آیا, دسیوں ہزار لوگ تھے شہر کے مرکز میں, عزاداری کر رہے تھے اور قمہ مار رہے تھے اور عزاداری کر رہے تھے. تو اس نے آ کر اعلان کیا, بھائی ابھی روس کے 200 سے زیادہ آدمی یہاں نہیں ہیں شہر میں, وہ ہمارے عالم کو, عالم بھی بہت معروف عالم, اس کو پھانسی دے رہے ہیں, آپ جائے تو ان کو آزاد کرا سکتے. انہوں نے کیا کہا, دیکھو قمہ بھی مار رہے ہیں, اس کے باوجود کیا کہا, بھائی ان کے پاس اسلحہ ہے, رائفل ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کیوں جائے, آزاداری کرتے رہے, قمہ مارتے رہے. یہ پیغام ملے ان کی وجہ سے, اہل بیت دشمن کو مارتے تھے اپنے آپ کو نہیں مارتے تھے. انہوں نے کیا پیغام, دشمن کو نہیں مارنا اپنے آپ کو مارنا ہے پیغام. اب ہمارے یہ دور ظاہر شعور اور بصیرت کا دور ہے, پیغام کربلا کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. ایام اسیری اہل بیت عرض کیا, اسیری بہت عظیم مصیبت ہے جو انسان کے لیے ناقابل برداشت. غالباً 15 محرم کو سر شہدا روانہ کیا شام کی طرف, پھر چند دن کے بعد اہل بیت کو بھی روانہ کیا شام کی طرف. جب حکم ہوا اہل بیت کہ قافلہ شام کی طرف جائیں گے اسیر ہو کر, اہل بیت کے ساتھ اصحاب کی ازواج بھی تھی, تو آپ دیکھیں درد کے بعد دو عجیب چیزیں ہیں, ایک کربلا میں پیش آئی, ایک ادھر. کربلا میں جو پیش آئی آپ کو پتہ ہے کہ دشمنوں نے اعلان کیا کہ ہم شہیدوں کی لاش پر گھوڑا دوڑانا چاہتے ہیں. تو کربلا میں جو عرب تھے لشکر ابن زیاد میں جو لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ حسین کے لشکر میں اگر ہمارے دور کے بھی رشتہ دار ہو, ہم اس کے جسم پر گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں دیتے. اس لیے کہ بہادر میدان میں جنگ لڑتا ہے, مارا جاتا ہے, یہ قابل قبول ہے ہمارے لیے, لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش پر گھوڑا دوڑانا اس بات کی علامت ہے وہ بے کس ہے, اس کے خاندان ذلیل ہے, اس کے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہماری ذلت ہے, ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے عزیز کے لاش پر گھوڑے دوڑے. تو ابن زیاد نے, عمر سعد نے اجازت دی, تمہارے جو عزیز ہے, رشتہ دار ہے, دور کے بھی رشتہ دار ہو, اس کے لاش اٹھا کر لے جاؤ. تاریخ میں ہے کہ ہر قبیلہ آتا ہے, اپنے قبیلے سے دور کا رشتہ رکھنے والا, دور کا تعلق رکھنے والے شہید کی لاش اٹھا کر لے گئے, آخر میں صرف حسین کی لاش رکھ گئی. میرے خیال میں اس وقت شہزادی زینب کے دل پر کیا گزرا ہوا, بہن ہے اور بہت چاہنے والی بہن, عجیب محبت ہے اس بہن کے دل میں. اب بھائی کی لاش ہے اور بہن دیکھ رہی گوڑ گوڑا ہے. سید سجل تو جو وارث سے آ رہے محمد ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں وارث ہوں, میری ذمہ داری ہے دفاع کرنا. دوسرا واقعہ کوفہ میں, جب حکم ہوا
کہ آل محمد کو اسیر کر کے شام کی طرف لے جائیں گے. آل محمد کے ساتھ اصحاب کی ازواج بھی تھی. تو جیسے ہی یہ حکم ملا کوفہ کے قبائل نے کہا اصحاب حسین کا تعلق عام طور پر کوفہ سے ہے, ہم ان کو اسیر کرنے کی اجازت نہیں دیتے, ہماری ناموس سے ہم برداشت نہیں کرتے ہماری ناموس اسیر ہو کر شام چلی جائے. ابن زیاد نے اجازت دی, ہر قبیلہ آتا تھا اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والی زوجہ صحابی کو لے جاتے تھے, آخر میں صرف آل محمد رہ گئے, سیدانیاں رہ گئی. کوئی مسلمان احساس نہیں کرتا ہے کہ سیدانیوں کے اسیری ہماری بے عزتی. کس حد تک سیاہ دل ہو چکے ہیں مسلمان, اب اسیر ہو کر آل محمد شام پہنچے. سید سجاد فرماتے ہیں شام میں پہنچ کر جو اذیت دی گئی, جو اذائیں پہنچائی گئی, اس کو پیش نظر رکھ کر مقتل کی کتابوں میں سید سجاد کے یہ شعر موجود ہے, اقاد الذليلا في دمشق كانني من الزنج عبد غاب عنه نصير, من دمشق کے بازاروں میں گلیوں میں اس طرح سے پھرایا جا رہا ہوں گویا حبش کے کوئی غلام ہوں. اے کاش میں زندہ ہی نہ ہوتا, اے کاش میں دنیا میں نہ آتا تاکہ یزید مجھ کو اس طریقے سے بازاروں میں گھمائے پھیرائے. ایک باعزت انسان کے لیے سب سے سخت یہی ہے کہ دشمن اسے بازاروں میں, درباروں میں, گلیوں میں پھرا رہا. سید سجاد فرماتے ہیں جب ہم شام میں داخل ہو گئے, جب شام میں داخل ہو گئے سب سے پہلے بابو سعاد پر ہمیں کافی اثر ہو کر رکھا, تمام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی, آل محمد کو اجازت نہیں تھی, اذیت دینا چاہتے تھے. شہر کے چراغان کیا دیا, بچے عورتوں نے نئے نئے کپڑے پہن رکھا ہے, 500,000 کا شہر ہے, سب خوشیاں منا رہے ہیں. دیکھیے وہ خواتین, وہ سیدانیاں جن کے عزیز شہید ہو چکے ہیں اور جن کے سر ادھر بالا ہی نیزہ ہے, وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے بھائی, جن کے باپ شہید ہو گئے ہیں, اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے عزیزوں کی شہادت پر پورا شہر والے خوشیاں منا رہے ہیں. کوفہ کے شہر میں آل محمد کے ساتھ سب شریک غم تھے, سب اشکبار تھے, سب آنسو بہا رہے تھے, لیکن شام میں سب خوشیاں منا رہے ہیں, ڈول بجا رہے ہیں. آل محمد پر کیا گزرا ہوگا, سید سجاد سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر پہنچی, فرمایا الشام, 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 3 دفعہ دوہرا کر فرماتے ہیں الشام. امام فرماتے ہیں ہمارے اس طریقے سے شہر میں داخل کیے گئے کہ ہمارے عزیزوں کے ساتھ, اسیروں کے ساتھ سر شہدا کو رکھا تھا, زینب ام کلثوم کے ساتھ علمدار اور حسین کے سر آدھار, سکینے کے ساتھ شہزادہ علی اکبر کے سر آدھار, اس طریقے سے رکھا تھا کہ ہمارے عزیزوں کو, اسیروں کو زیادہ زیادہ تکلیف ہو. حضرت ام کلثوم نے شمر سے کہا شمر ایک درخواست ہے کہ ہو سکے تو عزیزوں کے شہدا کے سر کو کچھ دور کرو تاکہ اغیار کی نگاہیں ہم پر نہ پڑے, لیکن شمر ملعون نے ایسا انتظام کیا کہ شہدا کے سر زیادہ زیادہ اہل بیت کے ساتھ اسیروں کے سر نزدیک ہو جائے. سید سجاد فرماتے ہیں چھتوں سے پتھر مارتے تھے, آگ پر سکتے تھے, آگ کا ایک شعلہ آیا میرا امامے پر, اماما جل گیا, میں نے سر آدھار کو بھی زخمی کیا. شام غریبات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا سید سجاد کے ساتھ یہاں پر, اس لیے کہ سید سجاد کے دست مبارک بندے ہوئے تھے, پائی مبارک بندے ہوئے تھے. اب اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, ایک دفعہ ایک شامی کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ یزید کو آپ پر غلبہ دیا, آپ کو شکست دی, آپ کو اسیر کر دی. سید سجاد فرماتے ہیں تم نے قرآن پڑھا ہے, کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے, آئے تطہیر کی تلاوت کی, جانتے ہو یہ اہل بیت کون ہیں, کہا کہ اہل بیت پیغمبر ہیں, کہا کہ ہم وہی اہل بیت ہیں جن کے نام آئے تطہیر میں ہے. فرمایا آئے مودت یاد ہے تمہیں, امام نے آئے مودت کی تلاوت کی, فرمایا جانتے ہو وہ قربا کون ہے, وہ قربا ہم ہیں جو اسیر ہو کر ابھی تمہاری گلیوں میں بازاروں میں پہنچ چکے ہیں. اس بوڑھے نے پوچھا واقعی آپ آل محمد کی ہے، آپ پیغمبر کے عزیز ہیں، امام نے فرمایا ہم وہی ہیں۔ وہ توبہ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے مولا میرا توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہوتا ہے، یزید تک خبر آتی ہے، اس مؤمن کو شہید کرتا ہے۔ جب آل محمد کا یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا، سید سجاد نے روایت کے مطابق یہ کہ 12 اسیر ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے تھے، جب ایک اسیر زمین پر گر جاتا تھا کمزوری کی وجہ سے 12 ایک ساتھ زمین پر گر پڑتے تھے۔ جب دربار یزید میں پہنچے 10 بستہ رسیوں میں جکڑے ہوئے اسیر کھڑے تھے، امام نے یزید سے کہا یزید اگر پیغمبر ہمیں اس حالت میں دیکھے تمہارا کیا جواب ہوگا؟ یزید کو شاید کچھ شرم آئی، لوگوں کے پاس ان کو آزاد کرنے کے لیے کہا، رسیوں کو کاٹ دیا گیا۔ اب اس کے بعد سر حسین کو لائے، یزید چاہتا تھا اذیتیں دے دے کر آل محمد خود شہید ہو جائے، قتل کی ضرورت نہ رہے، اسی لیے یہی انتظام تھا، سر حسین لایا گیا۔ شراب کی محفل ہے، سر حسین ہے، سر حسین کی طرف چوب خیزران سے اشارہ کرتا ہے، ابو برتا سلمی کہتا ہے میں نے یزید سے کہا یزید جانتے ہو جن ہوٹوں پر جن دانتوں پر تم چوب سے مار رہے ہو پیغمبر بارہا بوسہ دیا کرتے تھے، مور بارہا چومتے تھے، تم نے پیغمبر کی اس عزیز کے خیال نہیں رکھا۔
الا لعنت الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، اللهم انا نسالك ونحسن عليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا اعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين۔ خدایا ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، خدایا ہمیں معصومین کی سیرت سمجھنے، ان کی سیرت پر عمل کرنے، آخرت میں ان کی شفاعت کا لائق بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پیغام اہل بیت سے پوری دنیا کو منور کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، خدایا امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، شہداء کے وارثین کو وارثین شہداء کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اسرا کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، دشمنان اسلام دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، خدایا ہمارے اس ملک میں امن امان برقرار فرما، شایان اہل بیت کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، تمام حاضرین کی مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ۔